جمعان
فبإذن الله وليعلم المؤمنين. اے مسلمانوں، جو تکلیف تم کو پہنچی وہ بدھ کی جنگ کے دن، جس دن کافروں اور مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑی تھی، ملی تھی، یہ جو تکلیف تم کو پہنچی یہ اللہ کے فیصلے اور ارادے سے پہنچی تھی، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے جا دیکھ لینا چاہتے تھے، یعنی سب کے سامنے اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ سچا ایمان والا کون ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے کون منافق لوگ ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب کہا گیا ان لوگوں کو، یعنی منافقوں کو، کب کہا گیا؟ جب وہ قتال سے منہ پھرا کے جانے لگے، اور یہ جانے والے عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی کے لوگ تھے. کیا آؤ آؤ، جا کہاں رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں قتال کرو دشمنوں سے، یا کم سے کم دشمنوں کا دفاع تو کرو، القوم کافر قوم کا دفاع تو کرو. تم یہاں موجود رہو گے تو ہماری تعداد زیادہ دکھے گی، تکثیر سواد ہماری تعداد زیادہ دکھے گی، تو یہ بھی دشمن پر رعب بٹھانے کے لیے تو کافی ہے نا. اگرچہ تم قتال نہ کرو لیکن یہاں حاضر رہو گے تو دشمن پر رعب رہے گا کہ او ہو، یہ تو بہت سارے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ہمت رہے گی کہ ہم بہت سارے ہیں، تو کم سے کم حاضری تو دو، تمہاری حاضری بھی غنیمت ہے. یہ ان کو کہا گیا، بہت سو کی حاضری غنیمت ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ نہ کرے لیکن بس وہ تشریف رکھتے ہیں، ان کا وجود بہت کچھ غنیمت سمجھا جاتا ہے، یہ نص سے ثابت ہے. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، تو منافق لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اگر پتا چلتا کہ احد والی لڑائی اگر واقعی جنگ ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے، لیکن یہ تو جنگ ہی نہیں، یہ تو خودکشی کے لیے آگے بڑھ رہے، اسی لیے ہم نہیں آتے، جاؤ تم اکیلے. حدیث میں آتا ہے من تکثر سواد قومن فہو منہ، تشبہ تو بعد میں ہے، پہلے تکثر سواد قوم. کسی بھی مجمع کو آپ بڑھاؤ تو آپ اس مجمع والوں میں سمجھے جاؤ گے، اسی لیے عرس کے ایام میں عرس والے علاقوں میں کسی اپنے دوسرے کام کے لیے بھی نہیں جانے کا، ورنہ من تکثر سواد قوم ہو جائے گا. دوسرے مذہب والوں کے میلے تہوار ہوتے ہیں وہاں اس علاقے میں اپنے کام سے بھی نہیں جانے کا، بالکش ورنہ من تکثر سواد قوم میں شامل ہو جائے گا وہ. تو اسی لیے ان منافقوں کو کہا گیا کہ تمہاری حاضری یہاں رکھو، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلاتے ہوئے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ منافق لوگ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. کیا مطلب؟ وہاں تک اپنا ایمان ظاہر کرتے رہے اور کفر چھپاتے رہے، لیکن اس دن جو ہے کفر ظاہر ہو گیا، ایمان چپ گیا، ایسا معاملہ ہو گیا. گویا اس واقعے سے پہلے یہ ظاہر میں ایمان سے قریب، کفر سے دور، اس واقعے کے دن ایمان سے دور اور کفر سے قریب ہو گئے، یہ ان کا حال ہو گیا. بما اظہروا من خذلانہم للمؤمنین، انہوں نے ظاہر کیا ایمان والوں کے ساتھ بزدلی، عدم تعاون کو، اور وہ اس سے پہلے ایمان کے قریب تھے ظاہر میں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے بولتے کچھ اور ہے. زبان سے کیا بول رہے ہیں کہ اگر قتال ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ نہ آتے، یعنی اگر قتال واقعی ہوتا تو آتے ہی نہیں جان بچانے کے لیے، اصل ان کو جان بچانے کی فکر تھی، سب سے بڑی بات وہ کافروں کا ڈر تھا ان کو۔ واللہ اعلم بما یکتمون، جو نفاق کو چھپا رہے تھے اللہ کو برابر معلوم ہے نفاق چھپا رہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، اس طرح کہنے والے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں۔ کیسا کہنے والے؟ وہ لوگ جو کہنے والے کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، الذين، یہ ما قبل والے بدل، ما قبل والے الذين سے بدل بن رہا ہے یا صفت، وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے۔ اب یہ فی الدین والی قید میری سمجھ میں نہیں آئی اب تک، الذین کے قالو، الذین قالو کے فاعل ہے منافقین یا کفار، جو غزوہ احد میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے یہ بات کہی، کن سے کہی؟ احد میں شریک ہونے والے مسلمانوں سے، لإخوانی۔ وقعدو، اور یہ بات کہنے والے خود تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، جہاد میں نہیں آئے، جہاد سے بیٹھے رہے، تو قائل ہو گئے منافقین اور کفار، اور جن کو کہا گیا وہ احد میں شہید ہونے، شریک ہونے والے مسلمان، اور وہ قائلین خود شامل نہیں ہوئے جہاد کے اندر۔ کیا بات کہی وہ آگے آ رہی ہے، اب ان کو اخوان کیوں کہا گیا؟ حالانکہ مذہب میں تو الگ الگ ہے، احد میں شریک ہونے والے مسلمان، بیٹھے رہنے والے منافقین کفار، پھر بھی کہا گیا لی خوانیم، تو مراد اخوت سے اخوت نسبی ہے، اسی لیے کہ منافقوں سے، کافروں سے مدینہ کے انصاریوں کی نسبی برادری تو تھی، یہ ایمان لائے وہ ایمان نہیں لائے، نسبی اخوت تھی، اسی لیے کفر کے باوجود نسبی اخوت کا لحاظ کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ نمبر دو، اخوت سے مراد لیا جائے وطنی اخوت، کہ تمہارا اور ہمارا وطن ایک، تم بھی مدینہ کے باشندے، ہم بھی مدینہ کے باشندے، اخوت وطنی مراد۔ لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، یعنی کون لوگ؟ جو احد میں شہید ہو گئے وہ ہماری بات مان لیتے، یا ہمارے بھائیوں کی، کس چیز میں بات مان لیتے؟ بیٹھے رہنے میں، کہ جہاد میں مت جاؤ، تو ماں کو تیلو، وہ قتل نہیں کیے جاتے۔ یہ عام بلا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں تو گیا کیوں تھا، نعوذ باللہ مدرسے میں کوئی حادثہ ہو گیا، دیکھو مدرسے میں پڑھنے بیٹھا ہے، بھیجا دیں تو مر گیا، جنات لگ گیا اس کو، بیماری لگ گئی، ایسا لوگ کہتے ہیں بعض لوگ، تو یہ ہے اس طرح کا جملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زوردار جواب دیا ان کا، قل فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے نبی تم ان کو کہو کہ تم اپنی ذات سے موت کو دور کر دینا اگر تم سچے ہو تو، یعنی اگر کسی جگہ بیٹھے رہنے سے، سفر میں نکل نہ جانے سے، جہاد میں نہ جانے سے موت نہیں آتی، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، سفر میں جائیں گے تو مر جائیں گے، تو پھر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہی رہو، وقت مقررہ پر جب موت آئے گی گھر پر तो उस वक्त तुम अपना दिफा कर लेना मौत से। गोया के सफर और जिहाद मौत का यकीनी सबब नहीं है, और घर बैठे रहना ये मौत से हिफाजत का यकीनी सबब नहीं है। तो उनको कहो मौत दूर कर देना अगर तुम सच्चे हो तो। किस बात में? कि बैठे रहना मौत से बचाव का जरिया है। कहते हैं कि जो लोग उहुद में शरीक नहीं हुए उसमें से 70 के करीब लोगों की घरों में मौत आई। तो कहा अगर उहुद में न जाने की वजह से मौत से हिफाजत होती है तो घरों में मौत क्यों आई? 70 लोग मरे टपाटप एक के बाद एक मुख्तलिफ सबब की बुनियाद के ऊपर। जी
और मुसीबत ऊपर मुस्लिम पानी में जो जमात बाहम बाहम मुकाबले हुई अल्लाह ताला के इरादे से ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले इनमें जो के तौर पर मोमिन मोमिन को और काफिरों को मालूम कर ले। इनसे कहा गया जब वो फितर से फिर गए और अब्दुल्ला इब्ने उमय उसके उबई और उसके साथी थे कि अब अल्लाह ताला के रास्ते में दुश्मनों से जिहाद करे या उसका दिफा करे कि तुम नहीं लड़ सकते हो तो काफिरों को हमसे अपनी तादाद बढ़ा कर बताओ। तो वो कहने लगे अगर हम उसी तरह जंग करना जानते तो जरूर तुम्हारे साथ आते। अल्लाह ताला ने उनको तस्वीर करते हुए कहा उसकी तीन लोग ईमान के बनिस्बत फुकरे से ज़्यादा करीब हो गए इस सबक से कि उन्होंने मोमिनों के लिए अपनी खुशी दिखाई। तो उससे पहले बज़ाहिर वो ईमान के करीब थे और वो अपनी ज़बान से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। अगर उन्हें किताब से आना होता तो वो हमारे पीछे नहीं आते और अगर जो निफाक वो छुपा रहे अगर अल्लाह सबको अच्छी तरह जानते हैं अल्लाह ने मुझे वाले अल्लाह ने से बदल दिया सिफत क्योंकि जिन्होंने अपने भाइयों से कहा हालांकि वो खुद जिहाद से बैठे रहे और अगर शोहर है वो खुद ये हमारे भाई हमारी बात मान लेते तो कतल न किए जाते। आप उनसे कह दीजिए कि अगर तुम सच हो तो जंग से बैठे रहना यह मौत से बचा सकता है तो खुद को मौत से बचा लो।
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون یہ آیت بدر کے شہیدوں کے متعلق نازل ہوئی۔ نمبر 2 احد کے شہیدوں کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک قول کے مطابق 4 مہاجرین تھے اور 66 کے قریب انصاری شہداء تھے، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ان احد کے شہداء کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر بڑی نعمتوں سے نوازا، شاندار کھانے پینے رہنے کے مقامات سے نوازا، تو ان کے دل کے اندر یہ آرزو ہوئی کہ مدینۃ المنورہ میں جو ہمارے مسلمان بھائی زندہ ہے کوئی ان کو ہمارے حالات بتلا دے تو کتنا اچھا، کہ ہم شہید ہو کر تکلیف میں نہیں، ہم تو بہت اچھے حالات میں۔ یہ ان کے دل میں آرزو آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شہداء احد تم گھبراؤ مت، میں تمہارے حالات کی اطلاع تمہارے دنیا میں زندہ بھائیوں کو دے دیتا ہوں۔ وہ حالات کی اطلاع دینے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، تخفیف تشدید دونوں قرآن ہے، قتلو اللہ کے دین کے خاطر جو شہید ہوئے ان کو مرا ہوا مت کہو، ان کو مرا ہوا خیال مت کرو بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ خاص امتیازی حیات اللہ نے ان کو دیے جس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ بعض اوقات اس زندگی کا اثر بدن پر ظاہر ہوتا ہے، कि शहीदों के बदन को मिट्टी नुकसान नहीं पहुंचाती, वो खुसूसी ज़िंदगी का कुछ असर जाहिर हुआ उनकी लाशों के ऊपर। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं, उनकी रूह हरे हरे परिंदों के शक्लों में है, टोटों में है, और जन्नत में उड़ते हैं जहाँ वो चाहते हैं, जैसा कि हदीस में आया, और जन्नत के फल वो लोग खाते हैं, पूरी जन्नत में उड़ते रहते हैं और जन्नत के फल मज़े से खाते हैं, शोहदा के साथ ये नवाजिश। फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, बहुत खुश खुर्रम है वहाँ, फरहत में है। ये युरज़कून की ज़मीर से हाल बन रहा है फरीहीन, अल्लाह ने उनको अपने फजल से जो नेमत दी उस पर बहुत मज़े में है वो वहाँ लोग। अब लोग ये नाम लड़कियों का रखते हैं, दो गलतियाँ करते हैं, एक तो रा का कसरा उड़ा के बोलेंगे फरहीन, और दूसरा ये कि वो ससुराल में है मगमीन फिर भी कहते हैं फरहीन। वयस्तबशिरून बिल्लदीन लम यलहकू बिहिम मिन खल्फिहिम, और वो खुशियाँ मनाते हैं अपने उन ईमान वाले भाइयों के बारे में जो अभी उनसे मिले नहीं और वो पीछे दुनिया में है। यानी ये शोहदाए उहुद के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मुतालिकीन, वो अभी जिंदा है और दुनिया में है, और वो भी ईमान और आमाल की राह पर है। तो ये शोहदा वहाँ खुश है कि हमारे मोमिन भाई अभी दुनिया में जिंदा है लेकिन ईमान आमाल पर है, मर के वो यहीं आने वाले हैं, तो उनके बारे में भी वो खुश खुर्रम है। इंसान को अपने दोस्त मुतालिकीन के अच्छे अहवाल की इत्तिला, ये भी एक नेमत है, ये इस आयत से मालूम हुआ। मिन इख्वानिहिम अल्मुमिनीन, के ईमान वाले भाइयों के बारे के अंदर, और ये अल्लज़ीना से बदल है, अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा और वो लोग गमगीन नहीं होंगे। कौन खौफ और गमगीन नहीं? वो ईमान वाले जो अभी मर के शहीदों के साथ लाहिक नहीं हुए, अभी दुनिया में जिंदा है, जब वो मरेंगे तो उनके लिए कोई खौफ और गम आखिरत में नहीं होगा। अलमाना आयत का मफहूम किया, यफ़रहून शुहदा, शहीद लोग खुश होते हैं, बि अमनिहिम व फरहिहिम, अपने जिंदा भाइयों और दोस्तों के अमन की वजह से, कि वो लोग भी जब आखिरत में आएंगे बड़े अमन व अमान में होंगे और बड़े खुशी के हालात के अंदर होंगे। जी
जो लोग
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين, और वो बड़े खुश खुर्रम होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं अल्लाह की नेमत पर, यानी अल्लाह ने जो सवाब दिया उस पर, और अल्लाह के फजल पर, यानी सवाब से ज़्यादा अता फरमाया। और अन्न अगर फतेह के साथ पढ़ा जाए तो नेमत उनके ऊपर अत्फ होगा, और इन कसरे वाली की रात में कलाम मुस्तानक होगा, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثواب اور بدلہ عطا کریں گے. جی
وہ لوگ اللہ کے انعام و ثواب اور بدلہ سے خوش ہو رہے تھے,
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. تین موقع یاد رکھ لو آیتوں کو ذرا منطبق کرنے کے لیے. نمبر ایک, غزوہ احد. نمبر دو, غزوہ حمراء الاسد. یہ بالکل غزوہ احد کے فوراً بعد ہوا. حمراء الاسد, حمراء الاسد کا پس منظر کیا ہوا؟ ابو سفیان اینڈ کمپنی جب مکہ واپس جانے لگے تو اس زمانے کے اندر مدینہ سے مکہ 4 گھنٹے میں ٹیکسی پہنچا دے ہوئے ایسا سفر تھوڑا ہی تھا. 7-8 دن لگتے تھے راستے میں ٹھہرتے ٹھہرتے جانے کا, آرام کرتے کرتے. تو ایک جگہ کے اوپر ابو سفیان اور اس کے ساتھی لوگ رکے ہوئے تھے, تو آپس میں وہ بات کرنے لگے, مشورہ کرنے لگے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی. مسلمان تو زخمی تھے, ان کے بہت سارے ساتھی شہید تھے اور وہ غم میں تھے زندہ لوگ. تو ہمیں مدینہ پر شہر میں حملہ کرنا چاہیے تھا, تو ہم قتل عام مچا دیتے, بہت سو کو قید کر دیتے, مال غنیمت بھی بہت ملتا. ایسا انہوں نے مشورہ کیا ایک جگہ پر, اور آپس میں ندامت ہونے لگی. ان کو ارادہ کیا کہ چلو واپس جاوے اپنے یہاں سے مدینہ حملہ کرنے کے لیے. اس درمیان معبد خزائی سے ان کی ملاقات ہوئی ابو سفیان کی. یہ اس وقت ایمان پر نہیں تھے لیکن مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والے, وہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے. ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا معبد خزائی نے کہ ابو سفیان تو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ پلٹنے کی بات کر رہا ہے. تو معبد خزائی نے کیا کہا, ابو سفیان مسلمانوں کو زخمی اور مغموم مت سمجھنا, وہ تو ایک بڑا لشکر لے کر کے تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں, تمہارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور مقام حمراء الاسد میں وہ بڑے لشکر کو میں دیکھ کے آیا ہوں. ابو سفیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو میں دیکھ کے آیا ہوں. بس یہ خبر سنی تو ابو سفیان مرعوب ہو گئے, واپس چلے گئے. اور ہوا بھی ایسا ہی تھا. تقریباً 15 تاریخ شوال کی سنیچر کے دن حضور کی مدینہ واپسی ہوئی. اتوار کا دن 16 شوال حضور نے اعلان کیا کہ چلو مشرکین کا پیچھا کریں گے. لیکن عجیب و غریب شرط لگائی, جو لوگ احد میں شریک تھے وہی آئیں گے, ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں آئے گا. تو زخمی تھے جو لوگ وہ نکلے نہیں سکتے, بہت بڑے زخم والے. تو 200 کے قریب حضرات تیار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے. حضور ان کے ساتھ نکلے 200 کو لے کر کے, اور پہنچ گئے مقام حمراء الاسد تک. ابو سفیان کو پتا چل گیا تو مرعوب ہو کر کے وہ مکہ واپس چلے گئے. گویا حضور نے مقام حمراء الاسد تک پیچھا کیا ان لوگوں کا. اس لیے ایک مستقل غزوہ کہا جاتا ہے غزوہ حمراء الاسد. وہ مراد الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرع، زخمی شیروں کو آواز دی گئی چلو فوراً تیار. نمبر تین، غزوہ بدر صغرا جو سن 4 ہجری کے اندر واقع ہوا، شعبان کے مہینے کے اندر، کیا پس منظر تھا؟ احد کی لڑائی جب ختم ہوئی تو ابو سفیان نے کچھ نعرے لگائے، اولو حبل، حبل دیوتا کی جئی، نعرے لگوائے. تو حضور نے جوابی نعرے لگوائے، اللہ اکبر کے نعرے، تکبیر کے. اس نے نعرہ لگوایا، لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہماری عزا دیوی ہے، تمہاری کوئی دیوی مدد کرنے والی نہیں. حضور نے کہا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم. جنگ میں ایسے نعرے لگتے لگانے چاہیے، مستحسن ہے. تو پھر اخیر میں ابو سفیان نے جاتے جاتے کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہو تو آئندہ سال پھر بدر میں ہم لڑیں گے، پھر مقابلہ کریں گے. حضور نے فرمایا انشاءاللہ تعالی، آ جاؤ ہم لڑ لیں گے آئندہ پھر. ایسے دشمنوں کے ساتھ تو لڑ کے ان کو ٹھنڈا کرنے میں ہی خیر ہے، حضور نے وعدہ فرما لیا. اب آئندہ سال آیا، ابو سفیان نہیں نکلے تو نام خراب ہو جاوے کہ ڈر کے مارے نہیں نکلے، نہ نکل کے آوے تو مسلمانوں کا ڈر ان کے دل پر کہ جاوے تو مریں گے. ابو سفیان نکلے مکہ سے، مر الزہران ایک جگہ ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں، وہاں پڑاؤ ڈالا. اب ابو سفیان کی خود کی چاہت نہیں تھی کہ جنگ ہوئے، لیکن وہ خود واپس چلے جاوے یا خود جو ہے دب جاوے تو نام مشہور ہو جائے کہ ابو سفیان ہار گئے، ابو سفیان جو ہے ڈر گئے، ابو سفیان جو ہے بیٹھ گئے، نام بدنام ہو جائے، اور قریش کا نام عرب میں خراب ہوئے، ایسا تو کہیں ہوئے. اس لیے مسلمانوں کو انہوں نے مرعوب کرنے کی ناپاک سازش کی. کیا سازش کی؟ نعیم ابن مسعود الاشجعی، وہ عمرے کے اندر آئے تھے، اس وقت انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تب ابو سفیان نے ان کے ساتھ سیٹنگ کی. یہ پرانی عادت ہے سیٹنگ کرنا، جیسے اس دور میں میڈیا والوں سے سیٹنگ ہوتی ہے، تو سیٹنگ کی ابو سفیان نے ان کے ساتھ کہ دیکھو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے اندر جو میلہ سالانہ لگتا ہے بازار، اس موقع پر جنگ کا وعدہ کیا ہے، لیکن ابھی تو مکہ میں خشک حالی چل رہی ہے، کہاں لڑنے جاوے، لڑنے کے لیے کچھ ہوئے تو لڑنے جاوے نا، ابھی لڑنے جیسا ماحول نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آوے اور ہم نہیں جاوے تو ہمارے لیے تو ڈوب مرنے جیسا ہو جاوے کہ ہم ہار گئے جنگ سے پہلے. تو اب تم ایک کام کرو نی نعیم، تم جا کر کے مدینہ والوں کو ذرا ڈرانا اور یوں اعلان کرنا کہ ابو سفیان تو بہت سارا لشکر لے کر تیار ہے ایک دم مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، بالکل تیار ہے، تمہیں جا کے صرف افواہ پھیلانے کی، وہاں 10 اونٹ انعام ملیں گے تم کو. نعیم کو کہا، افواہ پھیلانے پر بھی بڑی بڑی رقمیں ملتی ہے، یہ دور بھی آج ایسا ہی ہے. تو کہا کہ تم لوگ جاؤ افواہ پھیلاؤ، میں تم کو 10 اونٹ دوں گا. اور ایک آدمی کو بیچ میں رکھا کہ یہ جا کے افواہ پھیلا دے تو اس کو 10 اونٹ دے دینے کے. بہت اچھا. نعیم اشجعی آئے تو دیکھا کہ مدینہ میں تو تیاری ہو رہی ہے، जो आइंदा साल बद्र में लड़ाई की बात हुई थी उसके बारे में। तो नुएम ने पूछा कहाँ का इरादा, साहबा ने कहा अबू सुफियान से वादा हुआ था वो, तो कहा कि तुम कैसे फैसले कर रहे हो, गुज़िश्ता साल तुमको तुमने हालात नहीं देखे उहुद में, अब फिर तुम लड़ने जा रहे हो, मत जाओ वरना मरोगे। और नुएम ने डराने की साजिश की अबू सुफियान की तर्जुमानी करते हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं अकेला निकलूंगा, अगर कोई भी साथ न चले तो मैं अकेला जाऊंगा। क्योंकि नुएम की बात सुनकर बाद सहाबा के दिल पर असर हो गया था, अभी लड़ने नहीं जाना है। तो हुजूर ने ऐलान किया कोई नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा। तो 70 के करीब सहाबा से शरीक हो गए, हुजूर हम चलते हैं, हसबुनल्लाहु वनिमल वकील, चले और बदर के मैदान तक पहुंच गए। वादा था बदर के मैदान में आने का, लेकिन अबू सुफियान तो आए नहीं, उनको आना ही नहीं था। उनको खबर मिली कि मुसलमान तो निकले तो आए नहीं, जंग हुई ही नहीं, मुकाबला हुआ ही नहीं। और बदर में सालाना तिजारती मेला लगता था, वहाँ सहाबा ने अच्छा खासा कारोबार किया, नफा कमाया और मदीना फाइजुल मराम वापिस आ गए। इसीलिए इसको बदरे सुगरा कहा जाता है। तो जिन लोगों ने मुक्तदा है अल्लज़ीन, अल्लाह और रसूल के हुक्म को माना, जब उनको निकलने की दावत दी गई किताल के लिए, जब अबू सुफियान और उनके साथियों ने मदीना लौट के आने का इरादा किया, अब यहाँ अमराउल असद पूरा, अल्लामा की इबारत से कुछ खल तो हो रहा है, इसलिए यहाँ वक्फे ताम कर देने का कि बस अमराउल असद की बात पूरी हो गई। अब दूसरा वाकया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा हुआ था सूखे बद्र में मिलने का आइंदा साल उहुद के, ये बद्र सुगरा का इशारा आया। दो अलग अलग बातें, उसको मिक्स नहीं होने देने की। बाद उसके कि उनको उहुद में जख्म पहुंच चुके थे और मुक्तदा की खबर क्या आएगी, लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, जिन्होंने उन सहाबा में से इताअत करके नेकी की, वत्तकौ, हुजूर के मंशे की खिलाफ वर्जी से अपने आप को बचाया, अजरुन अज़ीम, अल्लाह उनको जन्नत की शक्ल के अंदर बहुत बड़ा सवाब देंगे। 8 दिन ये सालाना तिजारती मेला लगता था, 8 दिन रहे सहाबा वहाँ, कारोबार किया और कमा के आ गए। الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين، ये पहले वाले الذين से बदल है या सिफत बन रहा है, वो सहाबा जिनको लोगों ने कहा था। अन्नास से कौन मुराद, मक्का के काफिरों की तरफ से अफवाह फैलाने वाले, डराने वाले, खामोखा नुएम इब्ने मसऊद अल अशजई, बास कहते हैं कि अब्द कैस का कोई काफिला था उनके जरिए कहलवाया था कि यकीनन लोगों ने, इन्नन्नास कद जमअऊ लकुम, लोग से मुराद अबू सुफियान और उसके मक्का के काफिर साथी, तुम्हारे लिए एक बड़ी जमात तैयार की है, कद जमअऊ लकुम, मदीना पर हमला करने की एक बड़ी जमात तैयार की है, अल जुमो, ताकि तुमको जड़ से उखाड़ देवे, नेस्त नाबूद कर देवे। फख्शौहुम, तुम मक्का वालों से डरो और मुकाबले पर ना आओ। फजादहुम ईमाना, तो ये बात सुनकर के मुसलमानों के ईमान में और तरक्की हो गई, हमको डरने वाले थोड़े ही अफवाह सुनकर के, और ईमान में तरक्की हो गई, अल्लाह की तस्दीक, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह की ज़ात पर तस्दीक में इजाफा हुआ। وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, सारे सहाबा कहने लगे अल्लाह हमारे लिए काफ़ी, हमारे काम को बनाने के लिए, भले ना अभी सुफियान बड़ी तैयारी करे, अल्लाह हमारे साथ और अल्लाह बेहतरीन काम बनाने वाले हैं। یہ وظیفہ پڑھنے کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا تو کام آسان ہو جاتا ہے. مختلف مواقع پر جب بھی کوئی اہم موقع حضور کے کان میں پڑا, اتنے بڑے دشمن آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ حضور فوراً فرماتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی اور وہی کام بنانے والے ہیں, فوراً یہ پڑھ لینے کا. اسی کی طرف معاملہ حوالے کیا گیا ہے, اسی کی طرف معاملہ حوالے کیا گیا ہے. اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, یہ بدر صغرا میں نکلے, فوافوسو قبدرین, بدر میں جو سالانہ تجارتی میلہ لگتا تھا اس کے ایام سے فائدہ اٹھایا اور اللہ نے رعب ڈال دیا ابو سفیان اور ساتھیوں کے دل میں اور وہ آئے نہیں, اور صحابہ کے ساتھ تجارت کے اسباب تھے انہوں نے بیچا اور نفع کمایا. معلوم ہوا اصل دین ضمناً کاروبار جائز ہے, یہ نکلے تھے جہاد کے لیے, ضمناً کاروبار بھی کر لیا, کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں ایسا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحابہ بدر سے واپس آئے اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل لے کر, فضل سے مراد سلامتی کے ساتھ آئے, نفع کے ساتھ آئے, اور ان کو کوئی برائی پیش نہیں آئی, کوئی قتل بھی نہیں ہوا, کوئی زخمی بھی نہیں ہوا. واتبعوا رضوان اللہ, اور انہوں نے اللہ کی خوشی کی اتباع کی, اللہ کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کی نکلنے میں. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والے ہیں اطاعت کرنے والوں پر. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء, وہ جو افواہیں پھیلائی تھی ابو سفیان کی طرف سے نعیم نے یا ایک قبیلے عبد قیس کے قافلے نے ان کے بارے میں, یہ انما ذلکم, یہ یعنی جو تم کو کہہ رہے تھے ان الناس قد جمعوا لکم والی بات, یہ تو شیطان ہے. یہ کون ہے؟ شیطان ہے. اور مراد لینے کا نعیم ابن مسعود نے جو شیطانی کاروائی کی تھی, وہ مسلمانوں کو افواہوں سے ڈرانے کی کاروائی, یہ ہے شیطان سے مراد. یا یہ کہ منافقین مراد لے لو, یا واقعی شیطانی چیلے چمچوں کو لے لو جو مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء, وہ تم کو اپنے دوستوں سے یعنی کافروں سے ڈراتے ہیں, منافقوں سے ڈراتے ہیں. فلا تخافوهم, تم ان کافر و منافقوں سے مت ڈرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین, مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو تو, اللہ سے ڈرو ان افواہوں سے اور کافروں اور منافقوں سے مت ڈرو. تو شیطان یعنی وہ نعیم ابن مسعود یا عبد القیس کا قافلہ یا یہ کہ شیطانی چیلے چمچے, یہ سب ڈرانے کے دھندے کرتے ہیں, مسلمان کو نہیں ڈرنے کا, اللہ سے ڈرنے کا, اپنے پاس تو ایمان ہے. جی
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کی جماعت مقام بدر سے لوٹی, یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ, یعنی سلامتی اور نفع کے ساتھ, اور فضل اور زخم جیسی چیزوں میں سے کوئی چیز انہیں پیش نہیں آئی, اور اللہ تعالیٰ کو راضی, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے نکلنے میں, اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے والوں پر بڑا فضل والا ہے. اور یہ یعنی ان کہنے والا طائر شیطانی ہے جو اپنے دوستوں یعنی کفار کے ذریعے سے تمہیں خوف زدہ کر رہا ہے, لہٰذا تم ان سے مت ڈرو اور تم میرے حکم کو اثر کرنے کو مجھے سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو.
وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آپ کو غمگین نہ کرے, یا کا ضمہ کا زا کا کسرہ, یحزینوک یا کا فتح دعات کا ضمہ یحزن کا پہلی صورت کے اندر مجرد ہوگا اور دوسری صورت کے اندر مزید فی احزن یوزن سے ہوگا اور آپ کو غم میں نہ ڈالے غم زدہ نہ کرے آپ غمگین نہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے جو کفر میں دوڑ دوڑ کر کے پڑھتے ہیں تیزی سے مراد یہ ہے کہ یہ کافر لوگ کافروں کی مدد کرے منافقوں کی مدد کرے تو اس کی وجہ سے آپ کو غم زدہ نہیں ہونے کا یہ مکہ والے لوگ یا منافق لوگ ہیں ان کے کفر کو آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کے کفر کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہوئے وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنے افعال کی وجہ سے وہ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یعنی مومنوں کو کافروں کی مساعی مومنوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں جنت اور ثواب کا کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے آخرت میں یہ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے دنیا میں عزت مل رہی ہے اچھے مکان اچھے کھانے پینے کپڑے سواری مل رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو مہلت مل رہی ہے جی
اور آپ کو غم میں نہ ڈالے یا کی ضمہ اور ذا کی کثرہ کے ساتھ اور یا کی فتحہ اور ذا کی ضمہ کے ساتھ ایک لغت ہے وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جلدی کرتے ہیں اپنی مدد کے ذریعے سے یعنی وہ اہل مکہ ہی ہے یا پھر منافقین ہیں تو آپ کو وہ اپنے کفر کی وجہ سے غم نہ کر دے بے شک وہ اپنے حرکتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں یعنی جنت میں سے کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب
ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم یقیناً جن لوگوں نے ایمان بیچ کر کفر اپنایا ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا وہ اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ یا عورتا دونوں قرآت ہے اور ہرگز کافر لوگ خیال نہ کرے کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ہمارا ان کو مہلت دینا خود ان کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے کیسے اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں لمبی لمبی عمریں دے کر کے عذاب کو مؤخر کر کے اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے ایسا نہ سمجھے بالکل ایسا نہ سمجھے اب انا اور اس کا معمول دو مفعول کے قائم مقام ہے جبکہ یا والی قرات ہو اور اگر تا والی قرات پڑھی جائے تو انا اور اس کا معمول دوسرے مفعول کا قائم مقام قرار دیا جائے گا دو کا نہیں دوسرے والے مفعول کا قائم مقام قرار دیا جائے گا اب یہاں انما میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ قاعدے کے مطابق انا اور ما الگ لکھا جانا چاہیے چونکہ ما مصدریہ ہے لیکن مصحف عثمانی کے اندر اس کو جوڑ کے لکھا گیا اور قرآن مجید کے رسم میں مصحف عثمانی کی اتباع شرط اول ہے اسی لیے اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہوگا اس تحریر کے اوپر. انما نملی لہم, ہم جو ان کو مہلت دے رہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائے, جتنی لمبی عمر ہے اتنے گناہ زیادہ. ولہم عذاب مہین, اور ان کو آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. دیکھو پہلے عذاب عظیم کہا, اب ذلیل کرنے والا عذاب کہا. جی,
اور یہ گمان نہ کرے یا خردہ دونوں گراتے ہیں, ہرگز وہ لوگ ہرگز گمان نہ کرے جن کو ہم نے مہلت دے رکھی ہے اور ہمارا یہ مہلت دینا وہ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے. اللہ اپنے دونوں معمول کے ساتھ یا سمندر کی صورت میں دو مقولوں کے قائم مقام ہے اور دوسری صورت میں دوسرے مقول کے قائم مقام ہے, اور ہم نے ان کو مہلت دی تاکہ وہ اپنے گناہ میں بڑھ جائے کثرت معاشی کے ذریعے سے, اور ان کے لیے جلی کرنے والا عذاب ہے.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جس حالت پر تم ہو اللہ تعالیٰ تم کو اس حالت پر نہیں چھوڑیں گے. ایمان والا سن لو, جس حالت پر تم ہو اللہ اس حالت پر نہیں چھوڑیں گے تم کو. یعنی ابھی تو یہ مخلص ایمان والے بناوٹی سب مکس ہے, اور اللہ سب کو دنیا میں ایسے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہتے. اللہ کو تو حقیقت معلوم کون مخلص کون بناوٹی, لیکن اللہ ظاہر بھی کرنا چاہتے ہیں ایسے حالات پر چھوڑنا نہیں چاہتے جس حالت پر تم ہو. یہ خاص طور پر احد کے بارے میں فرمایا گیا, آج بھی یہی حال کہ اے لوگو جس حال پر تم ہو ایمان والو اس حال پر اللہ تم کو نہیں چھوڑیں گے, مخلص غیر مخلص سب ملے ملے ہیں. حتی یمیز الخبیث من الطیب, دونوں قرات ہے, یمیز میں تخفیف والی تشدید والی. یہاں تک کہ اللہ تعالی جدا کر دیں گے خبیث یعنی عقیدے کے خبیث منافق کو, طیب عقیدے کا پاکیزہ مومن کو. کیسے جدا کریں گے؟ مشقت بھرے احکام دے کر کے, دین کے خاطر تکلیفیں دے کر کے, تب پتہ چلے گا کون مخلص ہے جو تکلیفوں کو برداشت کر کے جمتا ہے, اور کون منافق بناوٹی ہے جو ہٹ جاتا ہے. یہ کام اللہ نے احد میں کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب کے اوپر واقف نہیں کراتے, تمام کی تمام غیب کی واقف, غیب کا علم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے تم کو. اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی اطلاع نہیں دیتے کہ تم منافق کو پہچان لو غیر منافق سے, اللہ کے جدا کرنے سے پہلے. یعنی ہر ایک کو تھوڑا غیب کا علم ہوگا کہ وہ پہچان لے گا کہ یہ منافق یہ مخلص, نہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں پسند کر لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں, اور اس کو غیب کی خبر کی اطلاع دیتے ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حالات کی اطلاع دی. یہی مسئلہ اہل سنت و جماعت اکابرین دیوبند کا یہی مسئلہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب کلی نہیں ہوتا, انبیاء علیہ السلام کے پاس علم غیب ذاتی نہیں ہوتا, انبیاء علیہ السلام کے پاس علم غیب جزئی ہوتا ہے جتنا اللہ دیتے ہیں, اور عطائی ہوتا ہے جتنا اللہ عطا فرماتے ہیں اتنا علم غیب ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی علم غیب کلی ذاتی کا اقرار رکھتا ہو تو وہ وحی کا منکر ہے. اس لیے کہ اگر نبی کے پاس علم غیب کلی ہو تو وحی کی ضرورت کیا ہے. فآمنوا باللہ ورسولی, سو تم اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور نفاق سے بچو گے تو تم کو بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, یا تا دونوں قرات ہے, جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اس مال میں جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا. یا بخل شرعی مراد لینے کا، ایسے بھی بخل عرفی بھی آدمی کے لیے کوئی بھلا نہیں ہوا کرتا، لیکن بخل شرعی آیت میں مراد ہے، یعنی زکوٰۃ نہ دے وے، صدقۃ الفطر نہ دے وے، قربانی نہ کرے، حج نہ کرے، جن کا نفقہ واجب ہو وہ ادا نہ کرے، بخل شرعی. اللہ نے اپنے فضل سے دیا پھر بھی وہ بخل کرتے ہیں، یہ بخل ان کے لیے بہتر تھوڑا ہی ہے. خیرن مفعول ثانی ہے اور ہوا ضمیر فصل کے لیے ہے. مفعول اول بخلہم ہے جو مقدر ہے اس میں موصول سے پہلے، جب یہ تا والی قرات پڑے اس صورت میں، اور اگر یا والی قرات پڑے تو ہوا ضمیر سے پہلے بخلہم مقدر مانا جائے گا. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخیلی کرنا تو ان کے لیے بہت بری چیز ہے. کیا برائی؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں بخل کیا وہ مال قیامت کے دن گلے میں ہار بنا کے ڈالا جائے گا. بھی زکات ہی من المال، جس مال کی زکات نہیں دی وہ مال ہار بنایا جائے گا، اس طور پر کے گلے میں سانپ بنایا جائے گا جو اس کو ڈستا رہے گا، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے گنجا سانپ اور اس کے دو بڑے بڑے نکلے ہوئے دانت بھی ہوں گے، اور وہ گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ ڈسے گا زکات نہ نکالنے والے کو. وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر، آسمان اور زمین کی حقیقی ملکیت اللہ کے واسطے. دیکھو میراث کا لفظ جو ہے نا ہمارے عرف میں کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ کوئی مرے نہ چھوڑے ترکہ، اس کے لیے میراث. دنیا میں ابھی اللہ تعالیٰ نے عارضی ملکیتیں لوگوں کو تقسیم کر رکھی ہے صورتاً عارضتاً، قیامت آئے گی عارضی اور ظاہری ملکیتیں ختم، گویا تمام انسانوں کی مالکی کا ظاہری اور صوری خاتمہ ہو جائے گا، اور اخیر میں گویا کہ میراث یعنی حقیقی ملکیت اللہ کی طرف لوٹے گی. وللہ میراث السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین آسمان والوں کے فنا ہونے کے بعد مکمل مختار کل ہوں گے، اس وقت بھی مختار کل ہے لیکن عارضی ملکیتیں دے رکھی ہے. وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے، یا اور تا دونوں کے رات. فیجازیکم بھی، اللہ تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیں گے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لے قرآن میں حکم آیا کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے اللہ کو قرض دو. یہ اللہ کا احسان کہ اللہ کا دیا ہوا مال آدمی اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ قرض کا عنوان دے رہے. حقیقت میں قرض نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کو اللہ قرض کا عنوان دے رہے. اس لیے کہ مال تو اللہ نے تم کو دیا اور تم اپنے فائدے کے لیے دین کے لیے خرچ کرتے ہو، اس میں اللہ کا کیا فائدہ؟ پھر بھی اللہ کا احسان عظیم کہ وہ تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو قرض کا عنوان دے رہے. تم تو اپنے ہاتھ سے صرف خرچ کر رہے ہو، دیا بھی اللہ نے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود کہنے لگے نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر اور محتاج ہو گئے، ہم سے قرض مانگ رہے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی، لام اور قد یعنی بالکل سنی ہے، اس لیے ان کو بالکل سزا دیں گے. جن لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ قائل یہودی لوگ، انہوں نے یہ بات کہی جبکہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوا، اور کہنے لگے یہ بے بہبود لوگ کہ اگر اللہ غنی ہوتے تو ہم سے قرض نہ مانگتے. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے ان کی کہی ہوئی باتوں کو، یعنی ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کرامن کاتبین کو کہ جو باتیں بول رہے ہیں وہ لکھو اس طرح کی باتوں کو اعمال کے صحیفوں میں تاکہ اس کے اوپر ان کو بدلا دیا جائے. یا والی قرات مجہول بھی آئی ہے سنب تمو میں. وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا. نصب اور رفع دونوں قرات ہیں. ناحق قتل کیا, نبیوں کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, نقول میں یا نون دونوں قرات ہیں, اور ہم ان کو کہیں گے یعنی اللہ آخرت میں کہیں گے فرشتوں کے ذریعے کہ تم جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو. ذوقوا عذاب الحریق. ویقال لہم, اور ان کو یہ بھی کہا جائے گا جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, کیا کہا جائے گا؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ عذاب اسی لیے تم کو دیا جا رہا ہے جو اعمال تم نے آگے کر کے بھیجے. ایدیکم سے پورا انسان مراد ہے, کہ انسانوں تم نے جو پہلے برے اعمال کیے نا, یہ اس کی سزا ہے. اسی لیے کہ اکثر اعمال ہاتھ سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرتے ہی نہیں ہے کہ بغیر گناہ کے بھی کسی کو سزا دے وے یا گناہ کی مقدار سے زیادہ سزا دے وے. جی,
اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑیں گے جس پر تم ہو اے لوگوں, یعنی مخلص اور غیر مخلص کے خلاف اخلاق والی حالت میں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے میں خبیث یعنی منافق اور طیب یعنی مومن سے مشقت بھرے احکام کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احد کے دن ایسا کیا, اور اللہ تعالیٰ تم کو غیر کی باتوں پر مطلع نہیں کرتے جس کے ذریعے سے تم منافقوں کو مومن سے شناخت کر سکو, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو جاتے ہیں منتخب کرتے ہیں اور اسے غیب کی باتوں پر مطلع کرتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی حالت سے اللہ کے رسول میں مطلع فرمایا ہے.